بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم Aram sebagai orang tua. Mahteram Buzurgan ini, aziz dosto, bini bhaiyo. Jalsa ki munasabat se jo unwan hai وہ ہم سب کے لئے قابل غور ہے قابل تقلید ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے نام سے گویا ایک عید بھی ہم لوگ مناتے ہیں ان کے سنت کے نام سے اور اسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا ہے اور اسی کی یاد اور تذکرہ کرنے کے آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ بھی یاد دلاتی ہے اور دوسرے ان کی زندگی کے بہت سارے اسباب مسلمانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے محمد لگانے کے لیے اس طرف متوجہ بھی کرتی ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس وقت کو یاد کرو قابل ذکر ہے وہ واقعہ اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ واقعات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں کیا واقعات ہیں ابتلا ابراہیم ربہ رب نے ان کو آزمایا فَأَتَمَّهُن بِكَلِمَاتٍ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات میں حضرت ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں آزمایا چند واقعات میں آزمایا فَأَتَمَّهُن وہ ساری باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے ہیں سب امتحانات کو پاس فرمایا ہے اللہ نے جو جو بھی آزمائش کی آزمائشوں میں مکمل کامیابی حاصل کی ہے میرے محترم بزرگو واقعات تفصیلی ہیں بات بھی تفصیلی ہے کہ کیا واقعات تھے کون کون سی باتیں تھیں اجمالی تذکرہ تو ہمارے سامنے حضرت مفتی صاحب کی طرف سے آ گیا ہے خلاصے کے طور پر جو تین باتیں ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جو قرآن میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے سورہ صافات میں ہے سورہ انبیاء اکرام میں ہے سورہ انبیاء میں ہے سورہ ابراہیم میں ہے ان کے نام کا ہی ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے قرآن پاک میں بار بار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے ان واقعات میں سے سبھی اہم ہیں قرآن پاک میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ اہم ہی ہوا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی خاص طور پہ ہوا ہے میرے محترم بزرگوں ان کی زندگی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک قربانیوں پر مشتمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک قربانی کو بتلانے والی ہے کہ ایک مومن بندہ ایک متوکل بندہ ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کا محبوب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے کیسے مٹا دیتا ہے کیا کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کن حالات سے دوچار ہو جاتا ہے اس کے باوجود اللہ کی لوگ کو قائم لگاتے ہی رہتا ہے اللہ کی لوگ اللہ سے اپنی لوگ کو قائم رکھتا ہی رہتا ہے اس کا سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے یہی ہم سب کو بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کو پھیلانے کی بھی کوشش کی ہے حق کے اوپر آنے والی آنچوں کا بھی مقابلہ کیا ہے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کو بھی سہا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والے مظالم کو بھی سہا ہے بچے کی قربانی کو بھی برداشت کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کے لیے بہت سے واقعات کو ہمارے سامنے لا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ یہ میری زندگی ہے جو ایک مومن بندہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا ہوتا ہے وہ کیسے اپنی زندگی گزارے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف اشارہ فرمایا, ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ سنت ابیکم ابراہیم. قربانی کس چیز کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. انہوں نے قربان کیا تھا اپنے بیٹے کو, لیکن ہمیں اپنے بیٹوں کو قربان کرنا نہیں ہے. ان کے طریقے کے مطابق اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور اسی سنت کو عمل میں لانا ہے. میرے محترم بزرگوں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداءً جس نحس سے کام کیا ہے اپنی قوم کے اندر, پہلے دین کی باتوں کو بنیادی طور پر سمجھاتے رہے, موٹی موٹی باتوں کو قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ جو تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو, یہاں پتھر رکھے ہوئے ہیں, بت تمہارے خود ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں, کہیں تم جو ہے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو, اور کہیں تم آسمان کے ستاروں کی عبادت کرتے ہو, کہیں جو ہے سورج کی عبادت کرتے ہو, چاند کی عبادت کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اچھوتے انداز سے ان کو سمجھا دیا. واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے, ستارے نمودار ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ میرا معبود ہے, جب غائب ہو گئے تو کہنے لگے غائب ہونے والا تو معبود نہیں ہوتا. چاند دوسرے دن نکلا تو قوم کو کہنے لگے کہ تم اسی کو مانتے ہو نا, مجھے بھی ماننا چاہیے, یہ میرا رب معلوم ہوتا ہے, کیونکہ یہ کل کے مقابلے میں تھوڑا بڑا بھی ہے, تھوڑا روشن بھی ہے, اس کے اندر روشنائی بھی زیادہ ہے, لہذا اس کی عبادت کرنی چاہیے, یہی معبود ہو سکتا ہے. اور تم لوگ بھی جیسے ہی سمجھ رہے ہو کہ یہ روشنی بھی دیتا ہے, مٹھاس بھی قائم کرتا ہے, دنیا اس کے نظام سے چل رہی ہے, اس کی وجہ سے منزلیں طے ہوتی ہیں, لہذا چاند جو ہے معبود ہوا کرتا ہے, میرا بھی معبود ہونا چاہیے. جب وہ ڈوب گیا, غروب ہو گیا, تو کہنے لگے کہ لا احب الافلین, ڈوبنے والے تو میں پسند ہی نہیں کرتا ہوں, جو ڈوبتا ہے وہ پسند کیے جانے کے لائق ہی نہیں ہے. دوسرے دن صبح میں نمودار ہوا سورج, کہنے لگے کہ اس کی روشنی بھی جو ہے زیادہ ہے, اور یہ سائز میں بھی بڑا ہے, اس کا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے, سب کو روشنی دیتا ہے, سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لہذا یہ معبود ہونا چاہیے. لیکن جب شام میں ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی معبود بنانے کے قابل ہی نہیں ہے. قوم کو سبق دیا کہ لوگوں, ستاروں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, چاند میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, سورج میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, لوگ پرستش بھی کرتے تھے, ان کی تاثیر کو بھی مانتے تھے. ایسے آج کل بھی بہت ساری تاثیریں مانی جاتی ہیں چیزوں کے اندر. میرے محترم بزرگوں, ہم کو جو چیز سکھاتا ہے اسلام وہ یہ کہ تاثیر چیزوں کے اندر نہیں ہے, تاثیر آتی ہے اللہ کی ذات سے, فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے, توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. چیزوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, اسباب کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, دنیا کی چیزوں میں, دنیا کے اسباب میں, دنیا کے ساز و سامان میں, اور دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزوں میں, مخلوق مخلوق ہی ہوتی ہے, خالق نہیں ہو سکتی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سبق دیا ہے کہ چاند وقتی طور پہ کچھ فائدہ دے دیا, سورج سے کچھ وقتی طور پہ فائدہ ہو گیا, ستاروں سے کچھ وقتی طور پہ فائدہ ہو گیا, اور وہ فائدہ جو نظر آتا ہے وہ ان کا اپنا دیا ہوا فائدہ نہیں ہے, وہ حق تعالیٰ ہی کی تاثیر اور حق تعالیٰ کی فاعلیت کے نتیجے میں ہی فائدہ ہوا کرتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو سمجھایا ہے کہ جو تم ستاروں سے فائدہ حاصل کرنا سمجھتے ہو, تاثیر ان کے اندر سمجھتے ہو, یہ سب باطل ہے, لغو ہے, غلط ہے, اور میں پسند نہیں کرتا ہوں ان چیزوں کو. ایک اچھوتے انداز میں ان کو قوم سبق دیا کہ ان چیزوں کے اندر تمہارے لیے معبود بنانے کے قابل کوئی چیز بھی نہیں ہے. قوم نے دیکھا کہ ابراہیم ہم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے لگے ہیں اس طریقے سے, اور پہلے سے سمجھاتے بھی رہے ہیں, تو کہنے لگے کہ تم ہمارے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو, ہمارے تراشے ہوئے بتوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہو, یہاں پر وہی آدمی رہے گا جو ان بتوں کو مانے گا, جو ان بتوں کی عبادت کرے گا, اور جو ان معبودان کی عبادت میں لگا رہے گا وہ یہاں رہنے کے قابل ہے. لوگ آتے تھے ان کے والد کو سمجھانے کے لیے, دیکھو بچہ بگڑ گیا ہے تمہارا, ابراہیم کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. حق کی خاطر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جب حق کا بول بالا ہونے لگتا ہے, ابتدائی حالات اسی قسم کے آتے ہیں, کوئی آ رہا ہے والد کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے, کوئی آ رہا ہے بڑے بھائی کو آپ بھی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے, حال حال کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے کہنے لگے اپنے بھائی کے متعلق کہ مولانا بھائی کو سمجھائیے, گھر کی ذمہ داریاں ان کے ہیں بہت ساری, اس کو چھوڑے ہوئے ہیں, اور ماں باپ کی خدمت کا زیادہ خیال نہیں ہے, بچوں بچوں کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو, اور مستقل جماعتوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں. ان کو جو جواب دینا تھا اس انداز سے ہم نے کہہ دیا ان کے کہ بھائی اصلاً دیکھا جائے تو یہ ایک بندہ ہے جو اس گھر کو حقیقت میں سنبھال رہا ہے دینی اعتبار سے, کہ اس کی قربانی کی خاطر ہی مسجد کی آبادی ہو رہی ہے, اس کی قربانی کی خاطر ہی محلے کی فکریں ہو رہی ہیں, اس کی قربانی کی خاطر ہی ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ پک اپ لیتی جا رہی ہیں. لیکن ایک دنیا کا ایک عجیب نظام ہے کہ لوگ دین کے اندر جتنی قربانیاں پائی جاتی ہیں اس کو کم سمجھتے ہیں, حالانکہ حقیقی قربانی تو وہی ہوتی ہے جو دین کی جانب سے دی جانے والی ہوتی ہے. ماں باپ کی بھی قربانی ہو رہی ہے, بیوی بچوں کی بھی قربانی ہو رہی ہے, وقت جتنا نکالا جا رہا ہے اس کے لیے, خود ہماری طرف سے تو وہ چیز عمل میں نہیں آ پا رہی ہے. میرے محترم بزرگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کام کو انجام دیا تو لوگوں کی طرف سے شکایتیں ہونے لگی کہ ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, لہٰذا اس کو کچھ کہو, روکو اسے, وہ تو حق اور ناحق کی بات تھی. یہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے وہ بالکل الگ ہے, تھوڑی سی ملتی جلتی تو ہے اس میں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی سمجھانے لگے کہ ابراہیم دیکھو یہ چیزیں چھوڑ دو تم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ یہ چیز چھوڑنے کی نہیں ہے, یہ تو حق ہے, حق چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. کہنے لگے اگر تم حق نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم تم کو پتھر مار کر کے ختم کر دیں گے. دو ہی چیزیں ہیں, یا تو یہاں رہو, رہنے کی صورت میں پتھر مار کے ختم ہونا پڑے گا. اگر یہاں رہ نہیں چاہتے ہو تو تمہارے لیے دوسرا راستہ ہے, تم اگر یہی کام کرنا چاہتے ہو تو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ, دوسری جگہ جا کر آغاز کر لو. اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی جو قربانی دی ہے اپنے والدین کو چھوڑا ہے حق کی خاطر, برے ماحول کو چھوڑا ہے حق کی خاطر, وطن کو چھوڑا ہے حق کی خاطر, تبلیغ کے لیے, دین حق کو پھیلانے کے لیے جس قربانی کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے اس قربانی کو انجام دے دیا ہے. جوانی کا عالم تھا, اس جوانی کے عالم میں ہی اپنے والدین کو بھی چھوڑا, اپنے گھر کے ماحول کو بھی چھوڑا, اور اپنے اس وقت کے جو بھی وہاں کے وطن تھا اس وطن کو, دیار کو, وطن کی محبت کو, سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ملک شام کا رخ اختیار کر لیا. عراق میں رہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. درمیان میں وہ واقعہ پیش آیا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کا, وہاں پر بھی انہوں نے توکل سے کام لیا, اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے کہ پروردگار یہ ظالم میری بیوی کے ساتھ کچھ کر نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی, ان کی دعا کو قبول فرما لیا. پھر اس کے بعد میں ایسے وقت جب ان کو کہتے ہیں کہ روایتوں کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 98 سال کی عمر میں ولادت ہوئی ہے ان کے گھر میں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پیدا ہوئے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 98 سال کی تھی, 98 برس ایسے ہی زندگی کے گزر گئے تھے. اسی وجہ سے ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین کا بھی کرا کرتے تھے, اللہ سے مانگا کرتے تھے. اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو ابراہیم پیغمبر نے مانگی ہے, اور کتنا مانگی ہے, 98 برس انتظار کرنا پڑا ہے اولاد کے لیے. اولاد کسی کو نہیں ہوتی ہے لیکن مانگنا پڑتا ہے, مانگنے کی کتنی مدت ہے وہ جانتے نہیں, ہم نہیں جانتے اس کو, اللہ کب دیں گے, کیا حکمت ہے اس کے اندر, کیا راز ہیں اللہ کے, اللہ ہی جانتے ہیں. کسی کو اولاد جلدی ہو جاتی ہے, کسی کو دیر سے ہوتی ہے, کسی کو ہوتی ہے, کسی کو نہیں ہوتی ہے. دینے والے تو اللہ ہے, عورت اپنی طرف سے نہیں لا سکتی اولاد, مرد اپنی طرف سے نہیں لا سکتا اولاد. مرد کو آپ زبردستی نہیں بول سکتے کہ تم بچے پیدا کرو, عورت کو کسی کے عورت کے اوپر ظلم نہیں ڈھایا جا سکتا کہ بھئی تم کو بچے نہیں ہو رہے ہیں. شکوا شکایت نہ عورت سے ہو سکتا ہے, نہ شکوا شکایت مرد سے ہو سکتا ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, یہ ابو لمن یشاء الاناث ویحب لمن یشاء الذکور ویجعل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بچیاں دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بچے دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو 98 برس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں اولاد ہوتی ہے, محبوب اولاد ہوگی ظاہر سی بات ہے, چہیتی اولاد ہوگی ظاہر سی بات ہے. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو قربان کرو, ذبح کرو. میرے محترم بزرگوں, کہنے کے لیے واقعات کے اعتبار سے آسان بات ہے, میرے لیے بھی کہنے کے اعتبار سے آسان لگ رہا ہے, لیکن جو باپ ہے اس کو حکم مل رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے آگے قربان کرنا ہے, تو وہ قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہو رہا ہے. اپنی اولاد کو جو بڑھاپے کی عمر میں ملتی ہے اور جتنی محبت اس کی اپنے دل میں پائی جاتی ہے اس کا اندازہ تو ایک باپ ہی کو ہو سکتا ہے, اس کو قربان کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے آگے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ پروردگار آپ کا حکم ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. نہ صرف یہ کہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں دی ہے, پہلے بچے کو اکیلے چھوڑنے کا حکم ہوا تھا اکیلے چھوڑ دیے, بیوی کو اکیلے چھوڑنے کا حکم ہوا اکیلے چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, تنہا تنہا, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو وطن چھوڑنے کو کہا گیا, وطن چھوڑ دیا, ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ اولاد کو کسی مقام پر رکھنے کے لیے کہا گیا، لے جا کر وہاں رکھ دیا۔ بیوی کو کسی تنے تنہا مقام پر رکھنے کے لیے اللہ کا حکم ہوا، وہاں چھوڑ دیا۔ ساری قربانیاں بھری ہوئی ان کی زندگی کے اندر، یا ہر موڑ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم ملتا رہا کہ پروردگار جو آپ کا حکم ملے گا وہ میں پورا کرتا رہوں گا دین کی خاطر۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کچھ دے رہے تھے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ دین حق کی خاطر ہی انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں، اسلام کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر اور ایمان والوں کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی دی ہے۔ اور یہ جو نتیجے سامنے آئے ہیں میرے محترم بزرگوں، قربانی کے بعد میں نتیجے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین سکھاتے ہیں کہ جہاں پر خون بہتا ہے، جہاں قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد میں نتیجے جو ہے ثمرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تقریباً ایک سال کی بات ہے یہ جو میں سنا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ میرٹھ سے ایک جماعت آئی تھی ہمارے پاس حیدرآباد میں، وہاں پر وہ لوگ میرٹھ میں گئے، ان کے ایک جماعت کے ساتھی سنا رہے تھے اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ جماعت گئی، جا کر جیسا نظام ہوتا ہے ٹھہرنے کا، ایک مسجد میں رخ کر لیا، ایک مسجد کا وہاں جا کر قیام کیا۔ کچھ ساتھی باہر جماعت کے انتظام، کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام کرنے کے لیے باہر نکلے، وہاں جماعت کے مخالفین کچھ لوگ موجود تھے، ان کو پتا چل گیا، اور وہ ایسے ویسے مخالف نہیں تھے، کٹر تھے۔ دکان والے نے دیکھا، اشارہ کر دیا اپنے ساتھی کے، جماعت کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو اس دوسرے نے اپنے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، اس طرح جمع کرتے کرتے تقریباً 50 لوگوں کا مجموعہ جڑ گیا۔ 50 لوگ مخالفین جمع ہو گئے، اور یہ تین ساتھی کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، کیوں آئے ہو۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اسی نیت سے، اسی جذبے سے آئے ہوئے ہیں۔ بات کنفرم ہو گئی کہ جماعت کے ہی لوگ ہیں۔ تو اب انہوں نے اور لوگوں کو بلا لیا، تقریباً 150 سے 170 آدمی وہاں پر موجود، اور یہ تین جماعت کے ساتھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہماری پٹائی ہوئی تین آدمیوں کی، اس کو مت پوچھیے آپ، بری طریقے سے ماننا شروع کر دیا۔ وہ جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد میں اس موقع پر پہلی مرتبہ دیکھا کہ شروع شروع میں تو ہم کو کچھ مار محسوس ہونے لگی، گھوسے محسوس ہونے لگے، لیکن اس کے بعد جب ہم نے اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر لیا اندر اندر، پروردگار تو ہی بچا لے، تو اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تھیلے ہمارے بدن پر رکھے ہوئے ہیں، تو لوگ جو مار رہے ہیں وہ ہم کو نہیں، وہ تھیلوں پہ پڑ رہا ہے جا کر۔ اللہ کی مدد آئی۔ دوسرے دن نظام الدین کو پتا چلا کہ تین ساتھیوں کی پٹائی 170 افراد کے رہے ہیں۔ اس موقع سے وہاں سے اکابرین جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، کچھ اور اکابرین کے ساتھ مل کر کے ایک جماعت ان کے پاس مجاز کرسی کے لیے حاضر ہوئی۔ وہ یہ سمجھ کے آ رہے تھے کہ بھائی بہت برا حال ہوا ہوگا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اتنے افراد کے مارنے کے باوجود بھی ایک ساتھی کو زخم نہیں، اور کسی ایک ساتھی کا برا حال نہیں ہے وہاں پر، سب حیران ہیں۔ تو یہ سب توکل اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا معاملہ تھا۔ اس موقع پر بزرگان دین نے جو جملہ فرمایا، اس جملے کے لیے میں اس واقعے کو سنایا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اس موقع پر فرمایا کہ واقعہ ہو گیا، ہمارے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے، صدمے کی خبر ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، جہاں پر قربانی دی جاتی ہے، جہاں خون بہتا ہے، تو وہاں پر اس کے بعد نتیجے اور ثمرات خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوا کہ ہماری وہاں پر پٹائی ہو گئی، مار پڑی، جماعت کو ایسا ہوا ویسا ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد پھر کام شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہاں سے، اسی محلے سے پھر جماعت نکلی بھی ہے، اسی محلے سے اس موقع پر پھر جماعت نکلی بھی ہے، تو کام کا آغاز ہو گیا وہاں پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی ہے، قربانی کے جو نتائج آئے ہیں میرے محترم بزرگوں، بیان سے باہر ہیں۔ کیا نتائج آئے ہیں؟ دو سلسلے ان کی اولاد میں چلے، اور دونوں میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا۔ اتنا بڑا نتیجہ کہ اپنی نسل کے اندر ایک نبی آ جائے۔ ایک طرف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں بنی اسرائیل 72,000 نبی آئے ہیں، اور وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور امام الانبیاء حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ تو نبیوں کا امام بھی انہی کے اولاد میں آ رہا ہے، 72,000 نبی انہی کی اولاد میں آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ہم نے آزمایا، ابراہیم پورے اترے، قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم ہماری آزمائشوں میں پورے ہوتے رہو, آج ہم تمہیں امام بنا دیتے ہیں. متقیوں کا امام انہیں بنایا, نبیوں کا امام ان کو بنایا, ان کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی, ایسی برکت رکھی. ایک طرف تو امام الانبیاء, دوسری طرف 72,000 نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ موقع اپنے دین کی قربانی کا ہو تو اس موقع پر قربانی دینا چاہیے. گھر کو چھوڑنا پڑے تو گھر کو چھوڑو, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے بیوی بچوں کو چھوڑو, ایک وطن سے دوسرے وطن ہجرت کرنا پڑے اس کے لیے بھی قربانی دو. تو قربانی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں, قربانی تو نتیجے لاتی ہے. ابھی قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک مطلب ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں, اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ لازوال ہوتے ہیں, ابد الآباد تک رہنے والے ہوتے ہیں. دین کی خاطر جو قربانی دی جائے گی وہ ہمیشہ برابر ہوگی, اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثمرات کو ظاہر فرماتے ہیں, آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرات رکھے ہی ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے بتا دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بتا دیا, اور ذبح کر کے بتا دیا کہ کیسے اپنے اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کیسے اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہونا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک فیملی کی زندگی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے, کہ بیوی کو کیسے رہنا ہے وہ حضرت حاضرہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے, مرد آدمی کو کیسے رہنا ہے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے پتا چلتا ہے, بچوں کو کیسے رہنا ہے حضرت اسماعیل سے پتا چلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ مشہور ہے قربانی کا, ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, چھری نہیں چلتی ہے تو باپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ اپنے آنکھ پہ پٹی باندھ لیجیے اور مجھے سیدھا مت لٹائیے, اوندھا لٹا دیجیے, کہیں آپ شفقت میں آ کر کے مجھے چھوڑ نہ ڈالیں. چھوٹا بچہ ہو, باپ کو مشورے دے رہا ہو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. میرے محترم بزرگوں, یہ بات بغیر تربیت کے نہیں ہو سکتی. کسی ایک چھوٹے بچے کے اندر یہ چیز کا پیدا ہو جانا بغیر تربیت کے نہیں ہو سکتا ہے, اور تربیت کس نے کی ہے یہ غور کرنے کا مقام ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو تنہ تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے تھے, تربیت کرنے والی ان کی والدہ ہی تھی وہاں پر. تو عورت کا بھی بڑا مقام اور کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اندر. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بچوں کی ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. وہ اس پہلے مدرسے کے اندر جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہی آگے جا کر کے نتائج سامنے لانے والا ہوتا ہے وہ مدرسہ. اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس میں غور کرنے کا مقام ہے کہ اپنی بچوں کی تربیت کیسے کریں. والد کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ کیسے اس مقام تک پہنچ جائے, میرا بھی فرما بردار ہو, اللہ کا بھی فرما بردار ہو. ایک عورت کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیسے اللہ کی فرما بردار بنوں اور میرے بچے میں ان کی تربیت کیسے کروں. میرے محترم بزرگوں, میرے لیے بھی اس میں سوچنے کا ہے, آپ کے لیے بھی اس میں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں, اپنے بچوں کی بھی فکر کریں, اپنی بیوی کی بھی فکر کریں. اور ہم سب کو ایک ماحول بنانا ہے, فیملی ہماری اس طریقے سے بنے کہ سب کے سب متوکل ہوں, سب کے سب اللہ پر بھروسہ کرنے والے, سب کے سب اللہ کی اطاعت کرنے والے, سب کے سب اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بنے. بچوں کے اندر بھی وہ چیز پیدا کرنی ہے. اسی لیے میرے محترم بزرگوں, اس عنوان کے تحت تھوڑا سا یہ مکتب کے نظام کے تحت بھی نظام ہمارے یہاں کے آج کے جلسے کے عنوان کو جوڑ لیا گیا ہے کہ حضرت سید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے ساتھ ساتھ مکتب کے نظام کا بھی کچھ خاکہ آپ حضرات کے سامنے لا لیا جائے تو ایک کچھ جوڑ بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. جہاں تک ہمارے لیے اس مکتب کے اندر کچھ حصے والی بات ہے میرے محترم بزرگوں, وہ یہ ہے کہ جن بچوں کو ہم مکتب میں داخل کرا سکتے ہیں, چاہے ہمارے ہو چاہے دوست احباب کے ہوں, ان کو داخل کرانے کی جتنی ہو سکے کوشش کرنا چاہیے. یہ نسل میرے محترم بزرگوں ہم کو اپنا ہی نہیں سوچنا ہے, اس وقت کا ہی نہیں سوچنا ہے, آگے کا بھی سوچنا ہے. یقیناً ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ہماری تربیت بھی ہو, ہماری گھر والوں کی بھی تربیت ہو, ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہو. اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یا جنرلی جیسے چل رہا ہے اسی ماحول میں ان کو بسا لیا جائے اور ان کی ویسے ہی تربیت ہوتی جائے, تو آج کل جیسے حالات پرانے ملکوں کے ہو رہے ہیں میانمار کے بارے میں, اسی طریقے سے دیگر اور جگہوں کے بارے میں, حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, ان کا آج 50 سال کے بعد ایک ریکارڈ میں بیان جو ہے ظاہر ہوا ہے, سامنے آیا ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں بچوں کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے, تربیت کرنا ہے ان کی تربیت کرو, خواتین کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے ان کی خواتین کی تربیت کرو, اور خود اپنے آپ کو بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, خود کے نظام کو قابو میں لاؤ. ورنہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم کو یہاں پر جینے کا حق نہیں ملے گا. انہوں نے اندازہ لگا دیا, بزرگ تھے وہ, اندازہ لگایا تھا. آج 50 سال کے بعد وہی صورتحال پیش آ رہی ہے کہ وہاں پر رہنے کے لیے بھی یہاں مسلمانوں کو حق نہیں, ختم کیا جا رہا ہے, قربان کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں, آج اس جیسے ملک کے اندر ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پلان ہے کہ ہم اپنی فکر کریں تو اپنی نسل کی بھی فکر کریں, آئندہ آنے والے نسلوں کی بھی فکر کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ہم کو بہت زیادہ اس بارے میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, وقت ہمارے پاس کم ہے, اس لیے مختصراً میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے مکتب کے نظام کے اندر بنیادی طور پر عقیدے کے متعلق بھی بات ہے, بنیادی مسائل بھی ہیں, فضائل بھی ہیں, اس کے اندر اسلامی تاریخ کا بھی کچھ حوالہ ہے اور اسلامی تاریخ کے اسباب بھی ہیں, اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی اسباب ہیں اس کے اندر, اور اسی طریقے سے دینی معلومات بھی ہیں, عربک بنیادی لینگویج بھی اس کے اندر سکھائی جا رہی ہے. تو اس کے ذریعے سے ایک بچے کی کس طریقے سے تربیت ہوتی ہے, وہ ایک مکتب کے اندر اجتماعی نظام کے تحت کیسے بچوں کو ایک منظم انداز کے تحت تربیت دینی چاہیے, ہمارے اکابرین کی طرف سے ایک طریقہ کار آیا ہوا ہے. اجتماعی طریقہ کار ہے, انفرادی طریقہ کار کے مقابلے میں اجتماعی تعلیم دی جائے گی اس مکتب کے اندر. اجتماعی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد ایک مرتبہ پڑھائیں گے تو بچہ اسی کو ریپیٹ کرتا جائے گا مستقل, پھر ایک بچے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, اس طریقے سے بچے پورے مل کر کے پڑھتے رہیں گے مسلسل. ایسا نہیں ہے نظام کہ ایک مرتبہ استاد سن لیے یہاں پر آنے کے بعد بچہ گیا, اس کے بعد جا کر اپنی جگہ بیٹھ گیا, باقی پورا گھنٹہ وہ گپ شپ میں رہا یا کھیلتا رہا یا کچھ بھی کرتا رہا, وہ اس کا کام کرنے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے, بلکہ پورے بچے ایک نظام پڑھتے رہیں گے. ایک آیت ایک بچہ پڑھے گا تو دوسرے بچے پورے مستقل وہ آیت پڑھتے رہیں گے, ریپیٹ کرتے رہیں گے. اس طریقے سے ان کا سبق ہوگا, آموختہ ہوگا, دعائیں ہوں گی, سنتیں ہوں گی اور یاد کرائے جائیں گے, حفظ بھی اسی انداز سے یاد کرایا جائے گا, سنتیں بھی اسی انداز سے یاد کرائی جائیں گی اور دعائیں بھی اسی انداز سے یاد کرائی جائیں گی. صبح سے لے کر کے شام تک کے جو مستقل دعاؤں کا نظام ہے وہ پورا انشاءاللہ تعالی ایک سال کے اندر کور کرنے کی اس کو کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ہی بہت ساری حدیثیں یاد ہو جائیں گی, 40 حدیثیں تو ایک سال کے اندر عموماً یاد کرائی جاتی ہیں, ان کا نظام بھی ہمارے پاس میں ہے. تو اس طریقے سے مکتب کے تحت میں اپنے بچوں کو لانے کی فکر کیجئے اور جہاں تک ہو سکے اس بات کو پھیلانے کی کوشش کیجئے. اس ادارے کے اندر بالخصوص یہاں پر آپ حضرات کے لیے نظام کو قائم کیا گیا ہے, اپنے بچوں کی بھی ہم کو فکر کرنی ہے, دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے, بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی تعلیم کا بھی نظام ہے. بڑوں کی تعلیم کے لیے بھی مکمل 2 سال کا نظام یہاں پر موجود ہے, اور جیسے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے ویسے ہی بڑوں کے لیے مستقل طور پر. اس کے اندر بنیادی عقائد بھی ہیں, بنیادی مسائل بھی ہیں بڑوں کے لیے, دعائیں بھی ہیں بڑوں کے لیے, حفظ حدیث کا اہتمام بھی ہے بڑوں کے لیے, اور اسی طریقے سے دینی اسلامی معلومات, جنرل نالج جو ہوتی ہے وہ بھی ہے, تاریخ کے اسباق وہ بھی ہیں, اسی طریقے سے اسوہ حسنہ سیرت طیبہ اس کا پہلو بھی یہاں پر پایا جاتا ہے. تو جس طریقے سے بچوں کا ایک مستقل طور پر نصاب تیار کیا گیا ہے, بڑوں کے لیے بھی منظم طریقے سے ایک نصاب تیار کیا گیا ہے. تو جو بڑے حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی یہاں آ سکتے ہیں, چاہے کتنی بھی عمر کے ہوں, ان کی کوئی قید نہیں ہے. ایک گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کی پوری مشق ہو جائے گی اور ہماری تجوید بھی صحیح ہو جائے گی, قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی آ جائے گا, کچھ دعائیں وغیرہ بھی یاد ہو جائیں گی, صورتیں بھی کچھ مزید زیادہ یاد ہو جائیں گی, کچھ تاریخ کے اسباق وغیرہ کا مطالعہ بھی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے بچوں کے لیے بھی مفید ہے, بڑوں کے لیے بھی مفید ہے. دوسری ایک اہم بات اس سلسلے میں ہم سب کے لیے یاد ذہن میں رکھنے کی یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم جو بچے بالکل اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی نظام ہے, جو بالکل دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں, عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دینی تعلیم ان کی بالکلیہ طور پر نہیں ہے, ان کو شروع سے ابتدا سے لے کر کے ان کو چلایا جائے گا. اور جو بچے ہمارے حفظ وغیرہ کر چکے ہیں یا کچھ کر کے چھوڑ دیے ہیں, ناظرہ پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ نظام ہے, ان کے لیے بھی باضابطہ الگ طریقے سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے. وہ جو حاصل کر رہے ہیں کسی مدرسے میں, کسی مکتب میں یا کر چکے ہیں, وہ اپنا ان کا ہو گیا, اس کے بعد میں ہمارے پاس مکتب میں الگ انداز سے ان کو پڑھایا جائے گا. وہ الگ آدھے پارے حفظ کر چکے ہیں تو دوسرے آدھے پاروں سے ان کو پڑھایا جائے گا, کچھ دعائیں وہ یاد کر چکے ہیں تو ان کو الگ انداز سے دوسری دعائیں یاد دلائی جائیں گی, دوسرے اسباق ان کو یاد دلائے جائیں گے. یہ ایک نظام ہے پورا بنایا ہوا اکابرین کی طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں ہے, بچیوں کے لیے بھی یہ نظام ہمارے پاس میں متعارف کرایا جا رہا ہے کہ بچیوں کے اندر بھی یہی ہوگا, بڑے بچیوں کے لیے بھی نظم رہے گا, چھوٹی بچیوں کے لیے بھی یہی نظم رہے گا. بچیوں کی تعلیم بچیوں معلمات کے ذریعے سے ہوگی اور بچوں کی تعلیم معلم کے ذریعے سے ہوگی. یہاں پر استاد جو ہے میل ہوں گے, وہاں فیمیل ہوں گے, ان کو بھی باضابطہ طریقے سے اس نظام کے اندر استاد کو ورک شاپ کے ذریعے سے مستقل طور پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کو ایک گھنٹے کے اندر کس طریقے سے پورا کور کر لینا ہے. ایک گھنٹے کے اندر پانچ اسباق ہو رہے ہیں, ایک گھنٹے کے اندر پانچ اسباق ہو رہے ہیں. آپ بولیں گے کہ ایک گھنٹے کے اندر کیسا ہو رہا ہے یہ نظام. انڈیا کے اندر ہمارے پاس میں ابھی حالیہ رپورٹ کے مطابق تقریباً 40,000 مکاتب کا نظام چل رہا ہے اسی نہج پر, اور پورے 20,00,000 بچے اللہ کے فضل سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 20,00,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بہت بڑا نظام چل رہا ہے یہ. تو اس نظام کو ہمارے ادارے میں بھی متعارف کرانا ہے ہم کو, اور اسی کو چلانے کی ہم کو کوشش کرنا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اس طرف توجہ دلانے کے لیے آپ حضرات کو یہاں زحمت دی گئی تھی. تو اس کے لیے اپنے اپنے بچوں کو کے بارے میں فکر کریں. جو خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے فکر کریں. مرد حضرات سے بھی آپ حضرات سے خصوصاً گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جو ہو سکتا ہے اس مکتب میں لائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا. منظم انداز میں ہے, اکابرین کی دعائیں اس کے ساتھ میں شامل رہیں گی, ہماری محنتیں اس کے ساتھ میں رہیں گی, ہمارے اکابرین کی دعائیں بھی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں اور یہاں ان کو داخلہ دلوائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا. آپ سے بھی گزارش ہے, بہنوں سے بھی, ہماری خواتین سے بھی گزارش ہے, بچوں کے لیے بھی فکر کریں. ان کو جو ہے آئندہ ہماری نہ صرف یہ کہ فی الوقت ہم کو بھی فائدہ ہونے والا ہے, آئندہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت بننے والا ہے. آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایمان کی حفاظت بھی ہوگی, اسلام کی بقا بھی رہے گی, اسلامی ماحول بھی ہم کو ملتا رہے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں آپ حضرات اس سلسلے میں تعاون فرمائیں جہاں تک ہو سکے, آپ اپنے بچوں کے ذریعے سے بھی اور دیگر اپنے دوست احباب وغیرہ کے ذریعے سے بھی اس میں داخلے کروا کر کے مکتب کا تعاون بھی فرمائیں اور دین اسلام کا بھی تعاون فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک اہم گزارش یہ بھی ہے اعلان کے طور پر کہ کچھ جو حضرات روزے سے ہیں وہ ان کا نظم تو روزے کے موقع سے ہو جائے گا, جو روزے سے نہیں ہیں ان کے لیے ابھی تھوڑا سا جو ہے مختصر ایک ناشتے کے طور پر کچھ سموسے وغیرہ آ جائیں گے, وہ جانا چاہتے ہوں تو وہ استعمال کرتے ہوئے تناول فرما کر جائیں. دعا کر لیجیے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع حدودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة, نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. أي الله ماريها جماعون تقبل فرمالي ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو پاک فرما دیجیے, مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے, بخشش کے فیصلے فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہمیں مقبولیت عطا فرما دیجیے, اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے, نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے, انبیاء کی سنتوں پر ان کے طریقوں پر چلنے کی ہم سب کا توفیق مرحمت فرما دیجیے. اے الہ العالمین قربانی والا مزاج ہم سب کا بنا دیجیے, قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے, ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے, ہدایت پر دوام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرمائیے, جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عادلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. اے اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی گزارشیں کی ہیں یا خاصیں کی ہیں پروردگار ان کے جائز مقاصد میں انہیں کامیابی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں, جائز مرادیں ہیں, جائز عزائم ہیں پروردگار ان کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو دیندار بنائیے, ہمارے گھر والوں کو دیندار بنائیے, ہماری نسلوں کو دیندار بنائیے, دین پر استقامت کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے. الہ العالمین رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. اس دعا کو پروردگار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.